ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، اس وقت میں آسان نیکیوں میں سے ایک آسان نیکی انشاءاللہ بیان کروں گا، نیکی آسان ہو یا مشکل، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کو کرنا چاہیے، اور کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی جو ظاہراً چھوٹی اور معمولی ہے، وہی بندے کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے، کیونکہ ہر نیکی اپنی ذات کے اعتبار سے جنت کی طرف لے جانے والی ہے اور نجات کا ذریعہ بننے والی ہے. اسی طرح ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی معمولی گناہ ہو اور وہی آدمی کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے، عذاب کا ذریعہ بن جائے. تو کیونکہ ہر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اور دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے. بعض لوگ بڑی نیکی کرنے کو تو اہم سمجھتے ہیں، چھوٹی اور معمولی نیکی کو غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں. اور بعض لوگ بڑے گناہ سے تو بچتے ہیں لیکن چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑتے، کرتے ہی رہتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ گناہ کو معمولی سمجھ کر کرتے رہنے سے وہ گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے. بعض دفعہ چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے لیکن آدمی کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، جس کی کئی مثالیں حدیث شریف میں آتی ہیں. ایک واقعہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا، زبان اس کی باہر لٹک رہی تھی، تو اس کو اس کے اوپر رحم آیا اور اس نے اپنے جوتے میں کنویں کے اندر اتر کر پانی بھرا اور وہ باہر لا کر اس کتے کو پلایا. اللہ پاک نے اس کے عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. حالانکہ یہ کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، ظاہراً کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، معمولی نیکی ہے، لیکن اس کو کتے پہ رحم آیا، اس نے اتر کر اس کو پانی پلایا، اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گیا اور یہ نیکی اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن گئی. ایسی ایک بدکار عورت کا ذکر ہے، ایک بدکار عورت تھی، وہ جنگل سے گزر رہی تھی، اس کو پیاس لگی تو پانی پینے کے لیے وہ کنویں پر آئی اور کسی طرح اس نے پانی پیا، تو اس نے دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے کتے کا ایک بچہ گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، کیونکہ باہر پانی نہیں تھا تو گیلی مٹی وہ چاٹ رہا تھا اور چوس رہا تھا، تو اس کو بڑا رحم آیا، تو اس نے اپنے دوپٹے میں اپنا جوتا باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور پانی سے بھرا، اور پھر کھینچ کر جوتے سے پانی اس کتے کے بچے کو پلایا، تو اللہ پاک کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اسی پر اس کی بخشش فرما دی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو جنت کے قالینوں پر لوٹنی کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت قالینوں پر قلابازی کھاتا ہوا ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر، جیسے بچے قالینوں پہ لوٹتے ہیں اس طرح سے وہ لوٹنی کھا رہا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ جو جنت میں پہنچا اور جنت قالینوں پر اس طرح سے لوٹنی کھا رہا ہے، یہ کسی بہت بڑے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس عمل کی وجہ سے اس کو یہ درجہ ملا کہ لوگوں کے راستے میں ایک درخت تھا جو کانٹے دار تھا اور جھاڑی دار تھا، جس کی وجہ سے جب لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے تو بچتے ہوئے گزرتے تھے کہ کہیں ہمارے کپڑے اس میں اٹک نہ جائیں. اس نے دیکھا کہ لوگوں کو اس درخت سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس نے وہ درخت کاٹ دیا تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں راحت ہو جائے، اور راحت ہوئی. تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے اس کو جنت میں داخل فرما کر اس کو یہ مقام عطا فرما دیا. یہ دیکھو تینوں نیکیاں ایسی ہیں جو ظاہراً بہت بڑی نہیں ہیں، حج کے برابر نہیں ہیں، جہاد کے برابر نہیں ہیں، تبلیغ کے برابر نہیں ہیں، قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے کے برابر نہیں ہیں، صلہ رحمی کے برابر نہیں ہیں، ظاہراً معمولی نیکی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبول ہو گئی اور اس کے لیے بخشش کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن گئی. اس لیے معمولی نیکی کو یہ سن کر کے یہ تو معمولی ہے، تو ہمیں معلوم ہی ہے، اسے کیا کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر وہ معمولی سی ہے اور معلوم بھی ہے تو کر لینا چاہیے. کیا معلوم اللہ پاک اسی کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیں. وہ آسان نیکی ہے اذان کا جواب دینا. اب دیکھو اذان بھی، اذان سنت ہے، اذان دینا پانچوں نمازوں کے اندر سنت ہے اور سنت موقعہ ہے، شعائر اسلام میں سے، یعنی اسلام کی علامتوں اور نشانیوں میں سے. اذان دینے کا یہ بڑا ثواب ہے اور اقامت کہنے کا یہ بڑا ثواب ہے، اور ان دونوں کے جواب دینے کا بھی بڑا ثواب ہے، جیسا کہ عنقریب انشاءاللہ معلوم ہوگا. اذان دینا شاعر اسلام میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے. جس علاقے میں مسلمان ہوں گے وہاں اذان بھی ہوگی، اذان سے وہ علاقہ مسلمانوں کا پہچانا جائے گا، اور اگر وہاں اذان نہ ہوگی تو اس کو مسلمانوں کا علاقہ نہیں سمجھا جائے گا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے زمانے میں یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی علاقے پر کسی شہر پر حملہ کرتے تو عام طور پر دو وقت حملہ کرتے تھے آپ، یا صبح سویرے حملہ کرتے تھے یا دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد حملہ کرتے تھے. جب صبح سویرے حملہ کرتے تھے تو صبح صادق ہونے کا انتظار کرتے تھے، صبح صادق ہو جانے کے بعد جس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرماتے، اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی پھر حملہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اذان علامت تھی کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. اور اگر وہاں سے اذان کی آواز نہ آتی تو حملہ کر دیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے سویرے حملہ نہیں کر فرماتے تو پھر دوپہر تک انتظار کرتے تھے. جب سورج ڈھل جاتا زہر کی نماز پڑھ لیتے پھر دشمن پہ حملہ کرتے تھے. سورج ڈھلنے کا اس لیے انتظار کرتے تھے کہ سورج ڈھلنے کے بعد ایک تو موسم سہانا اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ عرب میں گرمی بہت سخت پڑتی ہے، سورج ڈھلنے سے اس میں کمی آ جاتی ہے اور کچھ خوشگواری آ جاتی ہے، طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے انتظار فرماتے تھے. اور اس لیے بھی آپ سورج ڈھلنے کا انتظار فرماتے تھے کہ ظہر کی نماز کے بعد جو مسلمان مدینہ منورہ میں تھے وہ مسلمانوں کے لشکر کی فتح کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو مسلمانوں کی دعائیں لینے کے لیے بھی آپ انتظار فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی دعائیں لے لیں، لے کر پھر آگے حملہ کریں، اس لیے ظہر کا انتظار فرماتے تھے اور ظہر کے بعد پھر حملہ فرماتے تھے. تو اذان مسلمانوں کی علامت ہے اور نشانی ہے. اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو اس کی ابتدا کا بھی عجیب و غریب واقعہ ہے. پانچ نمازیں تو مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی تھی، لیکن باقاعدہ اذان اور نماز باجماعت کا اہتمام مدینہ منورہ میں شروع ہوا ہے. مکہ مکرمہ میں مسلمان بغیر اذان کے الگ الگ اپنی اپنی نمازیں پڑھا کرتے تھے. جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ پہنچتے سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور اس کو تعمیر فرمایا. اور پھر وہاں باقاعدہ نماز باجماعت شروع ہوئی. پانچوں نمازوں میں باقاعدہ مسجد نبوی میں آپ نے جماعت شروع فرمائی، لیکن اس جماعت کے اطلاع کے لیے، اعلان کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہیں تھا. بس اندازے سے صحابہ کرام مسجد نبوی میں آ جاتے تھے، اگر جماعت کے وقت آ گئے تو ان کو جماعت مل جاتی تھی، اگر بعد میں آئے تو جماعت نکل جاتی تھی. تو آپس میں مشورہ ہوا کہ نماز باجماعت کے اعلان کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے جس سے سب کو معلوم ہو جائے کہ اب جماعت ہونے والی اور سب لوگ آ جایا کریں اور اس وقت جماعت سے نماز پڑھ لیا کریں. تو مشورے میں کسی نے یہ رائے دی کہ ایسا کریں کہ آگ روشن کر دیا کریں اور آگ کے روشن کرنے کی وجہ سے اس کی روشنی دور دور تک پھیل جاتی ہے, لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جماعت تیار ہے تو نماز کی جماعت کے لیے آ جایا کریں گے. آپ نے فرمایا یہ تو مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے. مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں, اگر ہم بھی اس کو شو کریں گے تو ان کی مشابہت ہوگی اور یہ مناسب نہیں ہے. بعض نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سنک بجا دیا کریں گے, سنک کہتے ہیں سینگ کو, نماز کو سینگ زور سے بجایا کریں گے, اس کی آواز سن کر لوگ آ جایا کریں گے. اب ہمیں یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے, لہذا یہ بھی مناسب نہیں. بعض نے کہا کہ ایسا کریں کہ ناقوس بجا دیا کریں. ناقوس دو لکڑیاں ہوتی ہیں, ایک بڑی ایک چھوٹی, ان کو جب آپس میں مارتے ہیں تو اس سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ناقوس بجانا. تو ناقوس بجا دیا کریں گے, اس سے لوگ آ جایا کریں گے. آپ نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے, اس لیے یہ بھی مناسب نہیں. البتہ کچھ کچھ آپ کا ناقوس کی طرف رجحان ہوا لیکن طے نہیں ہوا. سر دس یہ طے ہوا کہ نماز کے وقت ایک آدمی بلند آواز سے الصلاۃ الجامعہ پکار دیا کرے, جس کے حاصل ہی معنی جماعت ہونے والی ہے. لیکن سب صحابہ کرام اس فکر میں رہے کہ کوئی ایسا طریقہ مقرر ہو جائے جس سے سب لوگوں کو جماعت ہونے کا علم بھی ہو جائے اور آسانی سے جمع بھی ہو جائے, طریقہ بھی مسلمانوں کا دوسروں سے بالکل الگ ہو. یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی کہ دیکھو آپ نے اذان کے اندر نہ مجوسیوں کا طریقہ اختیار کرنا پسند کیا, نہ یہودیوں کا طریقہ اختیار کرنا پسند کیا, نہ مجوسیوں کا طریقہ, نہ عیسائیوں کا طریقہ پسند کیا, اپنا الگ طریقہ اختیار کرنا پسند فرمایا. تو یہ ہمارے دین کا مزاج ہے, مذاق ہے. یہ ہمیں اپنے ہر قول و عمل میں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے طرز عمل میں غیر مسلموں کی مشابہت نہیں آنی چاہیے, نہ لباس پوشاک میں نہ کسی اور انداز میں. ہمیں تو ہر حال میں سنت کے مطابق رہنا چاہیے, شریعت کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا چاہیے, اپنی کوئی مشابہت غیر مسلموں کی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. رات آئی تو رات کو حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک صحابی ہیں, انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہرے رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے. تو یہ ان سے ملے اور ان سے کہا کہ کیا آپ ناقوس بیچیں گے؟ انہوں نے پوچھا کہ میں بیچوں گا لیکن یہ بتا تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے خریدنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے نماز باجماعت کے وقت اس کو بجا دیا کریں, تاکہ لوگ جماعت کے لیے جمع ہو جائے کریں اور اکٹھے ہو جائے کریں, اس لیے میں اس سے خریدنا چاہتا ہوں. وہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تم کو بجائے ناقوس کے ایک دوسرا طریقہ بتلاتا ہوں, وہ اس سے بھی اچھا ہے, تم وہ اختیار کر لینا. اور پھر انہوں نے اذان کہہ کر بتائی. جس وقت اذان ہوتی ہے اس شخص نے کہہ کر بتائی اور اقامت بھی کہہ کر بتائی. اور انہوں نے سنا اور سن کر کے سب کچھ یاد رکھا. جب آپ کھلی تو یہ سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سارا خواب بیان کیا. آپ نے فرمایا سچا خواب ہے بھائی. اور وہ جو ہرے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ فرشتہ تھا جو تم کو اذان و اقامت سکھانے کے لیے آیا تھا. اور پھر فرمایا کہ بھائی تمہاری آواز تو ہے ہلکی اور حد بلال کی آواز ہے بلند, تم آہستہ آہستہ ان کو بتاتے جاؤ یہ بلند آواز سے یہ کلامات کہتے جائیں. یہ خواب ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام نے دیکھا تھا. ایک قول کے مطابق 11, ایک قول کے مطابق 13, ایک قول کے مطابق 14 یا 15 صحابہ کرام نے بھی یہی خواب دیکھا تھا. ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا. اسی طرح اذان و اقامت انہوں نے بھی خواب کے اندر دیکھی سنی. بہرحال آپ نے جیسے حضرت بلال کو حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اذان گئی. اب جیسی بلند آواز سے مدینے کے اندر ان کی اذان گونجی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن کر دوڑے دوڑے آئے اور آ کر حضور سے عرض کیا کہ حضور میں نے بھی ایسے خواب دیکھا ہے اور یہی کلمات میں نے بھی خواب کے اندر سنے. اب تم عبداللہ ابن زید تم سے سبقت لے گئے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ پر وحی بھی آ گئی اور وحی کے ذریعے بھی آپ کو اذان اقامت کا طریقہ بتایا گیا. اسی لیے ایک روایت میں یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ حضور میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا, آپ نے فرمایا کہ سبق الوحی, وحی تم پر تم سے پہلے آ گئی. بس اس وقت سے لے کر آج تک یہ اذان ہوتی چلی آ رہی, یہ اس کے جائز ہونے کا ذریعہ اور سبب بنا. اس لیے دن میں 5 مرتبہ جماعت ہوتی ہے اور 5 مرتبہ ہی اذان ہوتی ہے اور 5 مرتبہ ہی اقامت ہوتی ہے. اذان اقامت کا بڑا ثواب ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے پہاڑ, ٹیلے, پتھر, درخت وغیرہ سب مؤذن کے حق میں گواہی دیں گے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھاگ جاتا ہے اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے اور پھر لوگوں کو بہکانا شروع کر دیتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے خیالات دل میں ڈالنے لگتا ہے. اذان کی آواز آتی ہے تو اذان کی آواز سنتے ہی بھاگتا چلا جاتا ہے. جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک بھاگ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ اذان کی برکت سے آدمی شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے. ایسی اقامت میں بھی جب تک جہاں تک اقامت کی آواز جاتی ہے شیطان دور ہٹ جاتا ہے اور جب اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر آ کر نماز میں نمازیوں کے دل میں خیالات اور وسوسے ڈالنے لگتا ہے. اور اذان کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اذان دینے والے قیامت کے دن لمبی گردن والے ہوں گے, یعنی سب سے زیادہ عالی اور ممتاز ہوں گے, سب سے الگ پہچان میں آ جائیں گے. جسے قوم کے اندر سردار الگ اور ممتاز ہوتا ہے ایسے اذان دینے والے بھی قیامت کے دن سب سے الگ اور ممتاز ہوں گے. ایک روایت میں یہ کہ 3 آدمی قیامت کے دن مشک ٹیلے پر بیٹھیں گے. مشک کتنا قیمتی, کتنی قیمتی خوشبو ہے, اور پھر وہ آخرت کی, اور پھر تھوڑی سی نہیں بلکہ پورا ٹیلا, اس پر 3 آدمی بیٹھیں گے. کتنی بڑی ان کی عزت ہوگی, کتنا ان کا مقام ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کی ہولناکی اور خوفناکی سے بھی بالکل محفوظ رہیں گے. یعنی بے خوف و خطر وہاں بیٹھیں گے, کوئی انہیں گھبراہٹ اور پریشانی بھی نہیں ہوگی. ان تین آدمیوں میں سے ایک آدمی تو وہ مؤذن ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے, اور دوسرا وہ امام جو اس طرح امامت کرتا ہے کہ مقتدی اس سے راضی ہیں, نمازی اس سے راضی ہیں, اور تیسرے وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے, اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے. یہ تین آدمی ہیں جو قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر بیٹھیں گے. تو جب یہ فضائل صحابہ کرام نے سنے تو ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کیا کہ حضور یہ مؤذن لوگ تو اذان دے دیں گے, انہوں نے تو بڑا اجر و ثواب حاصل کر لیا, ہم تو پیچھے رہ گئے, کیونکہ ہر آدمی تو اذان نہیں دے سکتا, ہم تو پیچھے رہ گئے, یہ تو بہت آگے بڑھ گئے. آپ نے فرمایا جس طرح مؤذن کہتا جائے تم بھی ویسے کہتے جاؤ, اور جب وہ حیال صلاح حیال فلاح کہے تم اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو, اور فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم کہے تو تم صدقتا و بررتا کہو, اور اس کے بعد پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو, اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھو. دعائے وسیلہ وہی جو اذان کے بعد کی دعا ہے, اللہم رب ہذہ الدعوت التامۃ والصلاۃ القائمۃ, آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ, وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. تو جو ثواب مؤذن کو ملے گا وہ تمہیں بھی مل جائے گا, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہو جائے گی. اللہ جو بھی دعائے وسیلہ پڑھے گا اس کے لیے حضور کی شفاعت لازم ہوگی اور واجب ہوگی, اور بعض روایتوں میں کہ وہ حضور قریب اور نزدیک ہوگا. اور ایک روایت میں بہت بڑی فضیلت آئی, وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان میں کھڑے ہو کر کے آپ نے خواتین سے فرمایا کہ تم میرے مسجد کے مؤذن بلال حبشی کی اذان اقامت کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ اب خواتین نے کہا حضور آپ ہمیں بتائیے کہ اس کا کیا ثواب ہے, ہم بھی انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. فرمایا اگر تم ان کی اذان کا جواب دو گی تو تم کو 10,00,000 درجے ملیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے, انہوں نے عرض کیا حضور مردوں کو کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے مردوں کو 20,00,000 درجے عطا ہوں گے. اب دیکھو کتنی بڑی نیکی, نیکی کتنی آسان, ثواب کتنا عظیم. یعنی ایک اذان کا جواب دینے پر 20,00,000 درجے بلند ہوں گے, عورتوں کے 10,00,000 درجے بلند ہوں گے, مردوں کے 20,00,000 درجے بلند ہوں گے. اور اذان کا بھی یہ ثواب ہے, اقامت کا بھی یہ ثواب ہے. اب عورتیں اذان کا جواب دے سکتی ہیں, مرد حضرات اذان اقامت دونوں کا جواب دے سکتے ہیں. تو اذان کا جواب دینا نہایت آسان نیکی, ثواب اس کا بہت عظیم ہے. اور پھر یہ ہے کہ بس پہلی اذان کا جواب ہے, جب مسلمان جہاں بھی ہو اس کو پہلی مرتبہ اذان سنائی دے اس کا بس جواب دے دے. اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح ہے, بس اس میں قد قامت صلہ دو مرتبہ اس کے بدلے میں کہے اقامہ اللہ و ادامہ, یا خالی اقامہا و ادامہا, یا قد قامت الصلاۃ کا جواب. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باہر کی اذان کا جواب دینے سے بھی ہم لوگ غافل ہیں, اذان کا جواب دینے والے بہت ہی کم مسلمان مرد عورت ہیں, اور جو لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں وہ جب جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور اقامت ہوتی ہے تو اکثر غافل ہوتے ہیں. اقامت ہو رہی ہوتی جواب نہیں دیتے، حالانکہ صف میں کھڑے ہیں، بس وہ اپنے خیالات میں ایسے مست اور مگن ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اقامت ہو رہی ہے، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، بس اپنے خیالات میں گم ہوتے ہیں. جب اقامت ختم ہوتی ہے اور امام اللہ ہو کہتا ہے، تب کچھ ہوش آتا ہے اور کچھ اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں، اور پھر اس وقت اللہ کو وہ کہہ کے نیت باندھ لیتے ہیں. بھائی ذرا پہلے ہی ہوش میں آ جائیں، جیسے اقامت شروع ہو اپنے کو متوجہ کریں کہ بھائی اقامت کا بھی مجھے جواب دینا ہے. اس لیے توجہ کے ساتھ اقامت کا جواب دینا چاہیے، اور ایسی جہاں کہیں بھی ہوں اذان کا جواب بھی دینا چاہیے. اس میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی سارے کام چھوڑ کر کے اذان کا، جیسے ہی اذان شروع ہو سارے کام چھوڑ کر اذان کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ یہ سرکاری اعلان ہے اور احکم الحاکمین کا اعلان ہے اور اہم اعلان ہے، ان کے دربار میں حاضری کا اعلان ہے یہ. اللہ کرے گا ان کے دربار کی عظمت ہمارے دل میں ہو تو بہت بڑا اعلان ہے. جیسے دنیا میں کسی حاکم اور بادشاہ کا اعلان ہو تو ساری قوم متوجہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور ادب ہے. بہتر تو یہ کہ سارے کام چھوڑ کر کے اذان کی طرف متوجہ ہوں، خواتین بھی متوجہ ہوں، مرد حضرات بھی متوجہ ہوں، اور پھر اذان کے بعد پھر اپنے اپنے کام میں لگ جائیں. پھر جلدی سے کوشش کریں خواتین بھی اذان ہوتے ہی نماز کی طرف توجہ دیں، کیونکہ نمازی کے لیے تو اعلان ہوا ہی، اور مرد حضرات بھی اب سب کام چھوڑ کر جہاں تک ہو سکے نماز کی طرف متوجہ. اور اگر کام ایسا ہے کہ اس میں وہ ہاتھ سے ہی متعلق ہے نہ کہ زبان سے، تو اس صورت میں پھر اس کی بھی گنجائش ہے کہ بھائی زبان سے اذان کا جواب دیتے رہے، ہاتھ سے کام کرتے رہے. یہ کسی کو چیز دینا ہے، کسی سے کوئی چیز لینا ہے تو دیتے لیتے بھی رہے، زبان سے اذان کا جواب بھی دیتے رہے. اور اگر کسی وجہ سے غفلت ہو گئی ہے اور ابھی ابھی اذان ختم ہوئی ہے تو اس وقت بھی اذان کا جواب دے سکتے. ہاں بہت دیر گزر گئی تو بس اب جواب کی فضیلت سے محروم ہو گیا. اذان اقامت کہنے پر کہنے کے نتیجے میں اللہ تعالی کی مغفرت اور بخشش کے چند واقعات بھی ہیں جو انشاءاللہ میں آئندہ سناؤں گا. فی الحال اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس آسان نیکی کو اپنانے کی اور دل و جان سے اسے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم الحمد لله نسي سلام عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لله نسي سلام عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غفلت کو دور فرما، سستی کو دور فرما، یا اللہ کاہلی کو دور فرما، اور اپنی رحمت سے اپنے دین کے معاملے میں چوکس اور ہوشیار بننا نصیب فرما. اپنے دین کے معاملے میں یا اللہ ہوشیار اور چوکس بننے کی توفیق عطا فرما، چوکس رہنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی اپنانے کی توفیق عطا فرما اور ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں داخل فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، ہم کو ہماری اولاد و نسل کو اپنے فضل و کرم سے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں غیب سے مدد فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروت نیک اور صالح رشتے عطا فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما، یا اللہ سارے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہر کے فتنوں سے بھی حفاظت فرما، باطن کے فتنوں سے بھی حفاظت فرما، دنیا کے فتنوں سے بھی حفاظت فرما، آخرت کے فتنوں سے بھی حفاظت فرما، یا اللہ فتنہ دجال سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی بھی حفاظت فرما، ایمان کی بھی حفاظت فرما، اور ہمیں دن رات یا اللہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين.